میں آج اپنی سابقہ تمام تقاریر اور اندازوں سے ہٹ کر ایک نئے انداز سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے، کوئی کہے کہ سپاہ صحابہ کیا کر رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ سپاہ صحابہ اسلام اور کفر کو جدا جدا کر رہی ہے۔ سپاہ صحابہ کا یہ کام کسی کو فرقہ واریت نظر آئے، کسی کو اختلاف نظر آئے، کسی کو انتشار نظر آئے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنے اس پروگرام پر اتنی بڑی تائید، اتنی بڑی دلیل رکھتے ہیں اور اس کی تائید میں اتنے بڑے براہین رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہمارے دلائل و براہین کو رد نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، حق اور باطل کو جدا جدا کرتے ہیں۔ اسلام اور کفر کے راستے الگ الگ بتاتے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے پروردگار عالم نے اس کائنات میں نبیوں کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ اور ان کے پروگرام کا خلاصہ اگر آپ یہ نکالیں تو ایک بات نکلے گی کہ ان کی پوری کوشش اور جد و جہد کا دائرہ اس بات پر محیط تھا کہ مسلمانوں کو اور کافروں کو، رب کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو، توحید کے پرستاروں اور شرک کے علمبرداروں کو، سنت کے پیروکاروں اور بدعت و خرافات پر مر مٹنے والوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ مزید آپ اس کی وضاحت چاہیں تو جب دنیا کفر اور شرک، حق اور باطل کو خلط ملط کر لیتی تھی، مزید اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جب لوگ رب کی بارگاہ پہ بھی سر رکھتے تھے اور بتوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے، جب لوگ اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے تھے، اوروں کو بھی اپنی مشکل اور حاجت کو پورا کرنے والا قرار دیتے تھے، جب لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جب حق اور باطل خلط ملط ہو جاتا تھا، جب توحید اور شرک میں آمیزش ہو جاتی تھی، پروردگار عالم اپنے نبی کو بھیجتے کہ جاؤ دونوں چیزوں کے راستے جدا جدا کر دو، توحید کو الگ کیجئے، شرک کو الگ کیجئے، سنت کو الگ کیجئے، بدعت کو الگ کیجئے، حق کو جدا کیجئے، باطل کو جدا کیجئے۔ اسی کو قرآن کریم کہتے ہیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ پروردگار عالم وہ وقت لا کر چھوڑے گا جب خبیث اور طیب میں تمیز پیدا کر دی جائے گی، جب حق اور باطل کی راہیں الگ الگ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ یہ محسوس کرتی تھی اور کرتی ہے کہ لوگوں نے اسلام کے پلیٹ فارم پر دین اور اسلام کے نام سے کفر اور اسلام کو جمع کر دیا۔ سپاہ صحابہ یہ دیکھ رہی تھی، سپاہ صحابہ کے بانی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ آج کفر کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا ہے اور اسلام کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا ہے، بدعت کو بھی سنت کے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے اور سنت کو بھی سنت کے حساب سے بدعت کے ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے، کلمے کو بگاڑ کر بھی پھر بھی اسلام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اذان میں رد و بدل کر کے بھی اسے اسلام کا شعار قرار دیا جاتا ہے، نماز کے اندر اس کی حیض و قضائیہ کو تبدیل کر کے بھی اسے نماز قرار دیا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت میں نئے نئے طرح کی باتیں ڈال کر بھی اسے توحید قرار دیا جاتا ہے، نبی کی ختم نبوت کا انکار کر کے بھی ختم نبوت کا پھریرا لہرایا جاتا ہے، قرآن کی عصمت کا انکار کر کے بھی قرآن کو سینے سے لگا کر قرآن کے ماننے والے کا قرآن پر یقین رکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اصحاب رسول پہ تورع کر کے بھی اپنے آپ کو اسلام اور دین کا خیر خواہ قرار دیا جاتا ہے، تو بانی اصباح صحابہ نے یہ فکر دی، یہ شعور دیا کہ جو شخص کفر کو، جو شخص قرآن کی مخالفت کو، جو شخص ختم نبوت کے انکار کو، جو شخص پیغمبر کے صحابہ پر تبرع کو جائز اور روا قرار دیتا ہے، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی مختصر بات کر کے یہیں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند باتیں آپ سے کر کے پھر ایک مرتبہ اپنی بات کو دوبارہ آپ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک وقت ہے کہ مکہ کی وادیوں میں آمنہ کے لال اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، آپ جس بازار سے گزرتے ہیں وہاں کے لوگ اشارے کر کے آپ کی امانت دیانت، آپ کی شرافت اور بے داغ جوانی کی قسمیں کھاتے ہیں، آپ جہاں سے گزرتے ہیں آپ کی اپنی برادری کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، غیروں کو اور دور سے آنے والے، بیرون شہر سے آنے والے لوگوں کو جب اس نوجوان کا تعارف کراتے ہیں تو تعارف کراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی امانت دیانت شرافت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، 40 سال کا عرصہ اللہ کے رسول نے مکہ کی وادیوں میں گزارے، آپ کو اس 40 سالہ دور میں آپ کی ذات اقدس پر مکہ کے شہر میں اختلاف نظر، بولیے بولیے اختلاف نظر، اتفاق ہے، اتحاد ہے، متفق ہے ساری قوم، کس قدر متفق کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی زبان پر اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ناشائستہ لفظ ہو، کوئی آپ کی بے ادبی اور توہین پر مشتمل جملہ ہو، زبان پر آنا بات کی بات ہے، مکہ کے اندر کوئی ذہن ایسا نہیں تھا کہ جس ذہن نے کبھی پوری زندگی میں آمنہ کے لال کے بارے میں کوئی غلط بات سوچی ہو۔ یہ اتفاق ہے، یہ اتحاد ہے، یہ یکجان ہے، یہ وحدت ہے، لیکن 40 سال کے بعد جب آمنہ کے لال حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ترانہ توحید بلند کیا، علم توحید کو لہرایا اور لوگوں کو ایک رب کی طرف آنے کی دعوت دی، آپ بتلائیے کہ اس وقت وہ قوم آپ کی تعریف کرتی ہوئی، آپ کے قصیدے پڑھتی ہوئی، آپ کے تعریف میں بلند و بالا نعرے لگاتی ہوئی واپس گئی تھی، یا وہی قوم جو 40 سال سے آپ کی تعریف کر رہی تھی، جو ابھی ابھی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے پیغمبر کی گواہی دینے کے لیے یہ کہہ چکی تھی، جربنا کا میارا ما وجدنا کا الا صادقوں و امینا، کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمائے لیکن آپ کی صداقت اور امانت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک توحید کا کلمہ سننے کے بعد یہ قوم
جاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ کی توہین کر رہی تھی، آپ کو گالیاں دے رہی تھی، دیوانہ اور مجنون کہہ رہی تھی، بلکہ اسی قوم کے بعض افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے پتھر اٹھا کر پیغمبر کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا تھا، تبلک یا محمد علی حاضر جماعتنا، نعوذ باللہ محمد تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ توحید کا پیغام سنائے۔
میرے بھائیوں، ٹھہرو، آپ نے ایک بات کا جواب دینا اور اسی پر غور کرنا ہے کہ توحید کا پیغام سنانے کے بعد مکہ کا اتفاق، مکہ کے لوگوں کی فکری وحدت، مکہ کے لوگوں کا اتحاد، یہ انتشار اور اختلاف میں، یہ مکہ کے لوگوں کی وحدت آپس کی تفریق میں تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اتنی تفریق کہ جو لوگ کل آپ کی طرف اشارے کر کے آپ کی شرافت صداقت کی قسمیں کھاتے تھے، آج وہی لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ اس گلی سے گزریں، عورتیں انتظار کرتی تھی کہ گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر آپ کے چہرے پر اچھال دیں، اور لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ بیت اللہ میں آئیں تو آپ کے جسد طرف پر اوجڑی رکھ دی جائے، دشمن انتظار کرتا تھا کہ اگر محمد نے بیت اللہ کا طواف کیا تو میں اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس بیت اللہ سے باہر نکال دوں گا۔ مجھے بتلاؤ کہ توحید کا پیغام سنانے میں اتفاق، اتحاد اور وحدت کو نقصان پہنچا تھا یا پہلے سے زیادہ یہ چیزیں مضبوط ہوئی تھی؟ اختلاف ہوا تھا یا اتفاق ہوا تھا؟ اختلاف ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تفریق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ انتشار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آؤ سب سے پہلے ہمیں اسی پر غور کر لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر اب اپنا موقف چھوڑ دینا چاہیے تھا، اپنے پروگرام سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، اپنی بات کو واپس لے لینا چاہیے تھا کہ مکہ والو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں انتشار کے لیے نہیں آیا، میں افتراق کے لیے نہیں آیا، میں تمہاری وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے نہیں آیا، واتصموا بحبل اللہ جميعا، میرا تو یہ پیغام ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط کر لو، لیکن جب میں نے تمہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن جب میں نے تمہیں اپنا پیغام سنایا ہے، اپنی بات پہنچائی ہے، تمہارے اندر اختلاف ہو چکا ہے، انتشار ہو چکا ہے، اگر کوئی غلام ہے وہ آقا کا باغی ہو چکا ہے، کوئی بیٹا ہے وہ باپ کا نافرمان ہو چکا ہے، کوئی بھائی ہے وہ بھائی سے الگ ہو چکا ہے، بیوی ہے خامد کے آہیں جدا کر چکی ہے، میری اس دعوت سے چونکہ اختلاف ہوا ہے، انتشار پھیلا ہے، تمہاری قوت پارا پارا ہوئی ہے، تمہارے اندر کمزوری آئی ہے، لو میں وحدت کے لیے اپنے موقف کو قربان کرتا ہوں۔ آپ نے وحدت کے لیے اپنے موقف کو قربان کر دیا؟ قربان کر دیا؟ نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا وہ دن جس روز آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے، آپ کی زندگی کا پہلا دن، پوری امت اسلامیہ کو، پیغمبر کی پوری امت کو کیا درس دیتا ہے کہ اگر اختلاف دین کے نام پر ہوتا ہے، اگر انتشار اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وحدت پارا پارا ہوتی ہے نظریہ عقیدے اور فقہ کی وجہ سے، تو ایسی وحدت کو پارا پارا کرنے میں قدم آگے بڑھا، ایسا انتشار کو برپا ہونا چاہیے، ایسا اختلاف رونما ہونا چاہیے۔ پیغمبر اور پیغمبر کا خدا ایسی وحدت نہیں چاہتا جہاں حق باطل کی امیزہ سوچائے۔ پیغمبر کا ضمیر، پیغمبر کا کام، پیغمبر کی دعوت ایسا اتحاد نہیں مانتی جو اتحاد کفر اسلام کا ہو، جو اتحاد حق باطل کا ہو، جو اتحاد ہدایت گمراہی کا ہو، جو اتحاد جہنم جنت کا ہو۔ پیغمبر اس اتحاد کو پارا پارا کرتے تو میں کیا چاہتا ہوں؟ پیغمبر کا قوم کی آنے کے ناطے سے، پیغمبر کا پیروں کا آنے کے ناطے سے، پیغمبر کے دین کے محافظ ہونے کے ناطے سے، پیغمبر کے دین کے وارث ہونے کے ناطے سپاہی اعلان کرتی ہے، ہم اس اتفاق کو نہیں مانتے، اس اطاعت کو نہیں مانتے، اس وعدت پر یقین نہیں رکھتے جس وعدت کا معنی کفر اسلام کو جمع کرنا ہو۔ آج جھگڑا تو صرف اتنا سا ہے، صرف اتنا سا جھگڑا ہے، اتفاق۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی آیت پڑھ کر اتفاق کے عنوان پر تقریر کر کے اتفاق فاؤنڈری میں مجھے بھی حصہ مل سکتا ہے، اتفاق مسجد میں مجھے بھی خطابت مل سکتی ہے، اتفاق گروپ والے ہمارے بھی پاؤں چار سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے اتفاق کو نہیں مانتے جو اتفاق، جو اتحاد بین المسلمین والکافرین ہو۔ ہم ایسے اتفاق کو نہیں مانتے، ہم اس اتفاق کو مانتے ہیں جہاں نظریہ ایک ہو، جہاں پروگرام ایک ہو، جہاں مشن ایک ہو، جہاں کلمہ ایک ہو، جہاں رب ایک ہو، رسول ایک ہو، دین ایک ہو، کتاب ایک ہو، نماز ایک ہو، اصحاب پیغمبر کی عظمت کا، احترام کا دل میں خیال ایک ہو۔ ایسے اتحاد کو قائم کرنے کے لیے بریلوی کی منت کرنی پڑے، اہل حدیث کی منت کرنی پڑے، شافی کے در پہ جانا پڑے، مالکی کے در پہ جانا پڑے، حنبلی کے دروازے پر دستک دینا پڑے، حنفی کی جا کر منت سماجت کرنی پڑے۔ جب فکر میں وحدت ہوگی، جب دین ایک ہوگا، رسول ایک ہوگا، توحید پر یقین ہوگا، قرآن کی عصمت پر یقین ہوگا، ایسے اتحاد کے لیے مت چاہیں گے۔ لیکن جب نظریے میں اختلاف ہوگا، پھر ایسے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے جو آ سکتے وہ کہہ گزریں گے، لیکن اتحاد نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائیو، آگے چلیے۔ آپ سب سے پہلے جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اختلاف شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے اس اختلاف کی کوئی پرواہ کی؟ اس انتشار کی کوئی پرواہ کی؟ نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کر پھر آپ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ پیغمبر کا دسترخوان سجا ہوا ہے، لیا کے لوگوں غور کیجئے، غور، پیغمبر کا گھر ہے، دسترخوان پیغمبر کا بچھا ہوا ہے۔ اسلام کے دشمن آ کر بیٹھ گئے، پیغمبر اپنے ہاتھ میں روٹی دے کر، اپنے ہاتھ سے سالن اٹھا کر، اپنے ہاتھ سے پانی لا کر ایک ایک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے کیسا اتحاد کا نمونہ ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کیسی وسعت ظرفی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کیسا جو ہے کیسی وسعت ظرفی ہے، دیکھنے والا کہتے کیسا اخلاق پیغمبر ہے، دیکھنے والا کہتے کس طرح کفر پیغمبر کے گھر میں آج بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، دیکھنے والا صرف یہاں تک دیکھتے، آج کا حکمران بھی یہاں تک چل کر آگے نگاہیں بند کر لیتے، لیکن پیغمبر نے گھر میں دعوت کی۔ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار کھانا کھا چکے، ابھی فارغ ہونے والے تھے کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کر پھر وہی بات کہی، پھر وہی بات کہی جو فاران کی چوٹی پر کہی تھی۔ کہا میرے مکہ کے لوگوں، میں وہی پیغام تمہیں سناتا ہوں جو پیغام ان وادیوں میں ابراہیم نے سنایا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کی دعوت، پیغمبر اسلام کے دسترخوان سے نمک کھانے والوں نے اتنا بھی حیا نہ کیا کہ ہم نمک حرامی تو ثابت نہ ہو، دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن آپ کے موقف کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اگلی بات ہے، میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آج کے حالات آپ کے سامنے رکھنا ہے، آج کے حالات آپ کے سامنے رکھ کر پھر آپ ہی سے سوال کرنا ہے کہ آج کے حالات کو اور پیغمبر کے زمانے کے حالات کو دونوں کو ایک دوسرے سے ملائیے، دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کیجئے، دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر جائزہ آپ نے لینا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد یہ بات بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس بات کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ پیغمبر نے اگر سودے بازی کر لی تو آپ بھی کر لیجئے، پیغمبر نے موقف واپس لے لیا آپ بھی لے لیجئے، پیغمبر نے قلم پیچھے ہٹا لیے آپ ہٹا لیجئے، پیغمبر نے نرمی اختیار کر لی آپ کر لیجئے، پیغمبر نے مداحنت کے انداز اختیار کیے آپ بھی کر لیجئے، اور اگر پیغمبر کا جسد اختر لہو لہان ہوئے، پیغمبر کے دندان شہید ہوتے چلے گئے، پیغمبر کے سر تسمے خود کی کڑیاں چپتی چلی گئیں، پیغمبر کے چچے کے راشے کے ٹکڑے بگڑتے چلے گئے، پیغمبر کے صحابہ آگ پہ چلتے چلے گئے، پیغمبر کو وطن چھوڑنا پڑا، پیغمبر 3 سال تک شیب ابی طالب کی قید کاٹتے چلے گئے، لیکن موقف پہ دستبرداری اختیار نہیں کی، اپنے مشن پروگرام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، تو آج لیا کے اس وسیع مجمع میں آج کرو، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، تختیدار پر جت جائیں گے، جیلوں کو آباد کٹ جائیں گے، جھوٹے مقدمے سہ جائیں گے، موقف پر، اپنے موقف اور مشن پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔
لبیک لبیک
اللہم لبیک،
شیعہ کی بربادی تک
جنگ رہی، جنگ رہی،
شیعہ کی بربادی تک
جنگ رہی، جنگ رہی،
شیعہ کی بربادی تک
جنگ رہی، جنگ رہی،
شیعہ کی بربادی تک
جنگ رہی، جنگ
رہی۔ ایک مسئلہ کہ میں آپ کے سامنے شیعہ کا کفر بیان کروں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں اور آپ نے مولانا جھنگوی شہید کی زبان سے سن لیا ہے، اس پہ تقریریں ہو چکی اور ہوتی رہیں گی، مجھے تو صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ اگر شیعت واقعی کفر کا نام ہے، واقعی دجل و فریب کا دوسرا نام ہے، اگر شیعت اور کفر میں کوئی درمیان میں فرق اور کوئی تفاوت نہیں ہے، شیعت اور کفر ایک چیز کے دو نام ہیں، تو پھر میں نے صرف آپ کے سامنے سیرت النبی کے حوالے سے پیغمبر کے کردار کی یہ جھلک پیش کرنا ہے کہ جب کفر سے مقابلہ ہو، جب باطل سے مقابلہ ہو، پھر وہ اتنی بڑی شخصیت کہ جو خود فرماتی ہے لولا کلمہ خلقت ذات، لوگوں میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں کہ خود پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کی بعثت کائنات میں اگر نہ ہونا ہوتی، اگر آپ نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا، نہ زمین و زمان بنتے، نہ کون و مکان بنتے، نہ فلک و آسمان بنتے، میں نے گلشن تیر یہ تیار کیا ہے۔ وہ شخصیت جس کے لیے پروردگار عالم نے رنگا رنگ گلوں سے، طرح طرح کے پرندوں چرندوں سے، اور سورج چاند ستاروں کے کمکموں سے اس گلشن کو روشن کر کے خوشبودار اور معطر بنا کر جس شخصیت کے لیے پروردگار عالم نے تیار کیا ہے، وہی شخصیت تشریف لے آئی ہے، وہی شخصیت تشریف لے آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے یہ لاڈلے رسول، اللہ کے یہ مقدس اور پیارے رسول اللہ کے دین کے لیے مارے کھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی ایک روز بھی یہ کہا ہو آؤ تھوڑی سی صلح کے اوپر بات چیت کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ لانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، نہیں قیامت کے دن بھی آپ کی نبوت ہے، نہیں جنت میں بھی پیغمبر کی نبوت کا چرچا ہوگا. آپ کے اوپر جو حالات وارد ہوئے، آپ کے ساتھ جو حادثات پیش ہوئے، اس امت پر وہی حادثات آئیں گے. اس امت کو انہی واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا. اس امت پر وہی مصیبتیں، وہی پریشانیاں، وہی مظالم اس امت کے سامنے بھی آئیں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اے امت کے لوگوں، تمہارے لیے ہر لمحے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ہو، فرد کہو، راحت کہو، سکون کہو، یا دکھ مصیبت ہاتھ سے کہو، ہر لمحے میں تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک ایک لمحے پر پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ لا رہا ہوں. قریش کے سردار جناب ابی طالب کے پاس آئے، آ کر کہا ابو طالب، تیرے بھتیجے نے مکہ کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، ہمارے رات کا سکون دن کا چین ختم ہو چکا ہے، اور یہاں اختلاف اور انتشار کو فروغ مل رہا ہے. آج ہم ایک ایسا فارمولہ لائے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. فارمولہ، اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو فارمولہ مکہ کے سرداروں نے پیش کیا وہی فارمولہ مکہ کے سرداروں کی مانوی ضروریت آج بھی پیش کرے گی، آج بھی پیش کرے گی، اور وہ کر رہی ہے. میں آپ کے سامنے فارمولہ لاتا ہوں اور آج کا فارمولہ بھی لاتا ہوں. اگر دونوں میں آپ کو مماثلت نظر نہ آئے میں تقریر چھوڑ دوں گا، نہیں تقریر کروں گا اگر مماثلت آپ کو نظر نہ آئے. آ کر کیا کہا؟ کہنے لگے اپنے بھتیجے سے کہیے اپنے رب کی تعریف کرتا جا، اپنے رب کی تعریف، اس کی عظمت بیان کرتا جا، اس کی بزرگی بیان کرتا جا، اپنے رب کی عبادت خود بھی کر، لوگوں کو دعوت بھی دے، تبلیغ بھی کر کہ تیرے رب کی عبادت کریں، لیکن ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہہ، ہمارے جھوٹے معبودوں کو کچھ نہ کہہ. یہ نہ کہہ کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نہ کہہ کہ یہ باطل ہیں، یہ نہ کہہ کہ یہ دجل ہیں، یہ نہ کہہ کہ یہ فریب ہیں. الا اللہ، 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 اللہ کی صدائیں لگاتا رہے. لا الہ نہ کہہ، لا الہ نہ کہہ. دوسرے لفظوں میں کیا کہیے؟ یہ کہیے بھائی مثبت بات کرتے رہو، منفی نہ کرو. مثبت تقریر کرو، منفی نہ کرو. اگر ایسا کر لیں گے تو یہ بھی بتلا دینا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے رب کی بات چھوڑ دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی دعوت چھوڑ دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تبلیغ چھوڑ دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ رب کا راستہ دکھانا چھوڑ دے. صرف یہ مطالبہ ہے کہ غیر اللہ کی نفرت، غیر اللہ کی، غیر اللہ سے لوگ برات، غیر اللہ کا رد، غیر اللہ کو جھوٹا اور باطل قرار دینا یہ چھوڑ دے. اگر یہ فارمولہ آپ مان لیں، عورت چاہیے مل جائے گی، دولت چاہیے مل جائے گی، حکومت چاہیے مل جائے گی. آج کیا کہتے ہیں؟ آئیے ایک فارمولہ، آئیے ایک فارمولے پر متفق ہو جائیے، متفق ہو جائیے. کیا؟ کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا موقف چھوڑو نہیں، اپنا موقف چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں. اپنی بات کرتے چلے جاؤ اور کسی کا رد نہ کرو. اسلام کی تبلیغ، دعوت، تبلیغ، نماز، روزہ، حج، زکات کی بات کرو، تبلیغی جماعت میں کام کرو، مدرسوں میں کام کرو، فتویٰ دو، تقریر کرو، نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، نبی کی شریعت سکھاؤ، پیغمبر کی سنت سناؤ، اللہ کی توحید سناؤ، یہ ساری باتیں کرو، لیکن کسی دوسرے کا رد یہی کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا. اچھا اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت کے عہدے بھی مل جائیں گے، حکومت کی طرف سے گرانٹ بھی مل جائے گی، اور عورت تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تینوں چیزیں آج اگر کسی اور کو اس کی باضابطہ طور پر کسی اور کو فرمائش نہیں کی گئی، مجھے تو بارہ کی گئی ہے. وزارت مل جائے گی، گرانٹ مل جائے گی. یہ دوسرا سال ہے میری ایم این اے شپ کو. دوسرے سال سے مراد ایک سال ہمارا وہاں کے حساب سے جون پر ختم ہوتا ہے، دوسرا سال ہے. لیکن ہر ایم این اے کو 1.5 کروڑ روپیہ گرانٹ ملتا ہے، 60 لاکھ بجلی کی گرانٹ ملتا ہے، 2.10 کروڑ ایک سال کا حصہ ہر ایم این اے کو، اور مجھے 2 سالوں میں 2 پیسے بھی نہیں. 2 سالوں میں 2 پیسے بھی نہیں. کہتے ہیں گرانٹ مل جائے گی اور ڈبل مل جائے گی، وزارت بھی مل جائے گی، اور وہ تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ اپنی بات کرو، کسی دوسرے پہ رد نہ کرو. اور یہاں ایک ذہن میں رکھنا، ایک بات یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھنا، ہم تو کسی دوسرے فرقے کا رد کریں گے. پیغمبر اسلام سے مطالبہ یہ تھا ہمارے معبودوں کا رد نہ کرو، اپنا فرقہ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی جماعت بہت پیاری ہوتی ہے لیکن معبود سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی، معبود سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی. دوسروں کا رد نہ کرو. کیوں؟ کہ اس سے ان کا دل دکھتا ہے، اس سے ان کا دل دکھتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتے ہیں. مکہ کے مشرکوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا. کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. میرے بھائیو توجہ ہے، میں نے بات کا آغاز یہیں سے لینا ہے، اپنی بات کو سٹارٹ یہیں سے کرنا ہے. یہ دعوت مکہ کے سردار لے کر جناب ابی طالب کے پاس آئے اور وہ واپس چلے گئے. جب شام کو اللہ کے رسول آئے تو سکے چچے نے یہی دعوت جو مکہ کے سرداروں کی تھی حضور کے سامنے رکھی. روایات کے مطابق نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے طور پہ فرمایا، چچا تمہارا کیا خیال ہے، چچا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابی طالب نے کہا، بھتیجے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری جوانی زائل ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے اندر طاقت اور ہمت نہیں کہ میں تیرے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے تیرا ساتھ دوں، میں تیرے ساتھ چلوں، میں تیری پریشانیوں میں تیری معاونت کروں. میرے بھتیجے میرے بڑھاپے پہ بوجھ کھالا اور مکہ کے لوگوں کی فرمائش پوری کر دے. سکے چچے نے یہ بات کہی تو کس انداز میں؟ بڑھاپے کا واسطہ دے کر، سفید بالوں کا واسطہ دے کر، کمزور ہڈیوں کا واسطہ دے کر. اب آپ اندازہ لگائیے، رب کے بعد انسانوں میں ایک چچا ہی تو تھا جو پیغمبر کی ڈھارس تھا. روایات کو پڑھیے، حضور نے جب چچا ابو طالب کی یہ بات سنی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہ نکلی. فرمایا، چچا تم بھی آج ساتھ چھوڑ رہے ہو اور اپنے بڑھاپے کو بہانہ بنا کر قدم پیچھے جا رہے ہو. چچا مکہ کے مشرکوں کو
کہہ دینا، میرا پیغام سنا دینا، اور کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، تم مال دولت اور سرداری کی بات کرتے ہو، محمد کے ہاتھ پر آسمانوں کا چاند رکھ دو، میرے ہاتھ پر آسمانوں کا سورج رکھ دو، اور میں چاہ سورج کو زمین پر دہ ماروں گا، جھوٹے معبودوں کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو میں نے بات بیان کی ہے، اس میں کسی شخص کو شک ہے؟ کسی کو روایت میں شک ہے؟ سند میں شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تو بتلاؤ، آج کے دور میں آج کے رسول، آج کے دور میں پیغمبر کا امتی، پیغمبر کا لوکر، پیغمبر کا نام لیوا، پیغمبر کے عشق میں ڈوبا ہوا، پیغمبر کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، بتلاؤ پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کا وقت کب آئے گا؟ وہ وقت آ چکا ہے۔ آج کا سردار، آج کا وزیر و مشیر، آج کا حکمران یہ کہتے کہ کفر کو چھوڑ دے، میں نے کہا یہ رب کو نہیں مانتے، کہتے کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں یہ قرآن کے منکر ہے، کہتے کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں ختم نبوت کے منکر ہے، جواب ملتے کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں تبرع کرتے ہیں، جواب ملتے کوئی بات نہیں، چاہے جیسے بھی ہے تم اپنی بات کرو، ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، مجھے بتلاؤ کہ اس موقع پر پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کا فضل سمجھیے، پروردگار عالم نے موقع دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے آزادی دی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، جرات دی ہے، ایمان دیا ہے، تو میدان میں نکل، نعرہ لگا کہ دور ہے پیغمبر کے کردار کو زندہ کرنے کا، اور تپتے انگاروں پہ چڑھ جائیں گے، تختہ دار پر چڑھ جائیں گے، کفر تو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیو، پیغمبر اسلام کا یہ انداز آپ کے سامنے رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، ایک قدم اور آگے بڑھائیے، اور وہ قدم یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات پر ظلم برداشت کر لیتا ہے، آدمی اپنی ذات پر مصیبت برداشت کر لیتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں آدمی حلیم التوا ہوتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں آدمی بڑا دل رکھتا ہے، بڑے لوگوں کے بڑے دل ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے دل، بڑے حوصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بعد آپ جیسا تو کائنات میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں، آپ کا حوصلہ بھی بڑا تھا، آپ کا حلم بھی بڑا تھا، بردباری بھی بڑی تھی، آپ نے اپنے لیے تو یہاں تک کیا، کسی نے کوڑا کرکٹ پھینکا، بیمار ہوئی تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اپنی ذات کے بارے میں یہ ذرا ذہن میں رکھنا، آج لوگ اسی کو بیان کر کے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تم ذرا بھی نرمی نہیں کرتے ہو، حضور تو اس کے گھر میں عیادت کے لیے چلے گئے، آپ نے تو سرداران قریش کو کہا لا تصریب علیکم اليوم، آپ کی ذات ایک دست و ذات ہے کہ عبداللہ ابن ابئی مر گیا، آپ کا دشمن تھا، پیغمبر جنازہ پڑھانے کے لیے قبر میں اتارنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کی ذات ایک دست و ذات ہے کہ جس نے اگر طائف کی بستیوں میں پتھر کھائے تو رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے، تم لوگوں میں اگر پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، پیغمبر کے امتی ہو، تمہیں معاف کر دینا چاہیے، افو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور تم لوگوں کو حوصلہ ہمت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، آج بھی یہ مغالطہ دیا جاتا ہے۔ میں نے چار پانچ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ کوئی پیغمبر کی ذات کو تکلیف دے تو بد دعا،
پریشانی دے، انتقام۔ آج آپ اور میں بھی عہد کرتے ہیں، کوئی ہماری ذات کا دشمن ہو، کوئی ہماری ذات کا دشمن ہو، ہماری ذاتی مخالفت عداوت کرے، کسی کو مجھ سے ذاتی لڑائی ہو، اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ کوئی ذاتی مخالف ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ اسے معاف کرنا سنت پیغمبر ہے، عفو درگزر سے کام لینا سنت پیغمبر ہے، لیکن جب بات ذات سے ہٹ کر کاس کی آئے، جب بات ذات سے ہٹ کر ساتھیوں کی آئے، جب بات ذات سے ہٹ کر صحابہ کی آئے، تو وہی اللہ کے رسول جو اللہ کے پیغمبر طائف کی بستیوں میں وہ دعا نہیں کرتے دعا دیتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کی عیادت کرتے ہیں، جو لا تسریب علیکم الجوم کا فریرہ لہراتے ہیں، وہی اللہ کے رسول جنازے پر گئے، پوچھا کس کا جنازے، جواب ملا فلاح کہے، پیغمبر الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ الٹے پاؤں، ٹھہریے، پیغمبر الٹے پاؤں، الٹے پاؤں، صحابہ نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اس کی جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں کسی نے حوالہ دیکھنا ہو، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لے، حدیث مل جائے گی۔ میرے بھائیو، اپنی ذات کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں، اپنی ذات کے بارے میں انتقام نہیں، اپنی ذات کے بارے میں کسی کو اذیت نہیں، لیکن جب بات صحابہ کی آئی، جب بات ساتھیوں کی آئی، صحابہ چونکہ عام جماعت نہیں تھے، صحابہ چونکہ عام افراد نہیں تھے، صحابہ چونکہ عام لوگ نہیں تھے، صحابہ چونکہ عام پارٹی نہیں تھے، یہ جماعت حزب اللہ تھی، یہ جماعت پیغمبر کے دین کی وارث تھی، یہ جماعت امت تک دین کو پہنچانے کا وسیلہ تھی، یہ جماعت امامت اسلام کی بنیاد تھی، یہ جماعت شجر اسلام کی جڑ تھی۔ جب بات صحابہ کی آئی تو پیغمبر اعلان کرتے ہیں اذا اتم الذین یسبون اصحابی، جب میرے صحابہ کو کوئی گالی دینے والا گروایا جماعت تم دیکھو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کیا ارشاد فرمایا؟ جب میرے ساتھیوں پر کوئی تبرہ کرے پھر چپ نہیں رہنا، پھر چپ، خاموش تماشائی، پھر بول، جرس سے بول، کیسے بول؟ لعنت اللہ علی شرکم، اور تمہاری بدماشی پہ رب کی ہزار لعنت ہو۔ بتلاؤ یہ کس کا فرمان ہے، کس کا فرمان ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، عفو درگزر کے لیے طرح طرح کے حوالے پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو پیغمبر کا یہ انداز نظر ہی نہیں آتا، یہ انداز نظر ہی نہیں آتا۔ ایک اور مغالطہ، کیا مغالطہ ہے؟ کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے بھی سنا یہ بات، جو یہ کہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، سب سے پہلے اس سے الزامی سوال ہے کہ جی اور کیا کہیں، کافر کو کافر تو نہیں کہنا، تو پھر مسلمان کہہ دیں، کیا کہیں اور؟ ہندو کافر ہے، اسے کافر نہیں کہنا، غیر مسلم نہیں کہنا، جب آپ دن کو دن نہیں کہیں گے تو رات کہیں گے، آپ تاریکی کو تاریکی نہیں کہیں گے تو روشنی کہیں گے، آپ مسلم کو مسلم نہیں کہیں گے تو کافر کہیں گے، کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو پھر مسلمان کہیں گے، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو ہے ایک الزامی جواب۔ اس کے اوپر اور بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی پھر باپ کو باپ بھی نہیں کہنا چاہیے، بیٹا کہہ دینا چاہیے، بیوی کو بیوی بھی نہیں کہنا چاہیے، ماں کہہ دیں، بہن کہہ دیں، اور کچھ کہہ دیں، بیوی نہیں کہنا چاہیے، اور بیوی کو بھی خامد کو خامد نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات، کیا قرآن مجید میں، کیا کسی پیغمبر کے فرمان میں یہ ہدایت، یہ ارشاد، یہ تعلیم موجود ہے؟ کوئی دنیا کا محدث، کوئی بڑے سے بڑا مفسر، کوئی زمانے کا مفکر ایسا قرآن کی کوئی آیت پیغمبر کے فرمان کا کوئی حصہ پیش کرے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہم دب بتلاتے ہیں، قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، پروردگار کو علم تھا کہ بڑے بڑے نام نہاد مفتی بھی جیسے آج کل ہمارے وزیر اعظم ہیں فتوے دے رہے ہیں فتوے۔ میں نے گزشتہ روز اسمبلی میں کہا کہ میں آپ کو ایک اچھا تاجر تو مان سکتا ہوں لیکن میں آپ کو مفتی نہیں مانتا۔ جب میں نے یہ کہا تو شہباز شریف کہنے لگا مفتی ہیں ہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں۔ پھر بعد میں کہنے لگے کہ آپ کہیں تو ہم آپ کو سند دکھا دیتے ہیں۔ مجھے شہباز شریف نے کہا ہم آپ کو سند دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی جال سازیوں سے زمانہ واقف ہے، آپ کی جال سازیوں سے زمانہ واقف ہے، اور اگر آپ نے پڑھا بھی ہو، آپ مفتی بنے بھی ہوں، تو شیعہ کے مسئلے پر ہم آپ کا فتویٰ نہیں مانتے، ہم آپ کا فتویٰ نہیں مانتے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا ہم اسے تخت داد پر چڑھا دیں گے، ہم اسے پھانسی دے دیں گے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا، اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں، ہر مجمع میں کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، تم میں جرت ہے اسمبلی کے سامنے پھانسی گھاٹ بناؤ۔ ٹھہریے ٹھہریے، اسمبلی کے سامنے پھانسی گھاٹ، اس میں ایک پھندا لٹکاؤ اور پھر ساتھ لکھ دو جو شیعہ کو کافر کہے ہم اسے تختہ دار پہ چڑھائیں گے۔ رب محمد کی قسم، کل اسمبلی کا اجلاس ہے، آج رات ہے، تم ابھی سی آئی ڈی کی رپورٹ پڑھو، صبح اجلاس میں آ جاؤ، میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر ممبران اسمبلی سپیکر کی موجودگی میں شیعہ کو کافر کیا جانوں گا، جو رات ہے تو تختہ دار پہ اٹکاؤ۔ اچھا بات سنو، بات سنو ٹھہریے اچھا، ایسے نہیں ایسے نہیں بات چلے گی، ایسے بات نہیں چلے گی۔ کافر کہنے سے پھانسی ملتی ہے، کافر کہنے سے جس نے پھانسی لینی ہو وہ کہے، آپ سب پھانسی پہ چلنے کو تیار ہیں؟ اس کا مطلب میں تو چلوں گا، تسلیم رکھیے۔ میں آج ہزاروں کے اس جلسے کی وساطت سے، میں آج لاکھوں کے اس اجتماع کی وساطت سے حکمرانوں کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اگر تم میں سکت ہمت جرت تھے ایک ایک شہر کے چوک پر، ایک ایک گلی کے کونے پر، ایک ایک گھر کے دروازے پر، تم میں جرت ہے تم پھانسی کے گھاٹ بلا کے کھڑے کر دو، تم تختہ دار لٹکا دو، ہم ایک ایک گلی میں، ہم ایک ایک چوک میں، ہم چوکوں میں، چاہوں میں، قصبوں میں، جاتوں میں، ایوانوں میں، میدانوں میں شیعہ کو کافر کہتے رہیں گے، تم تختہ دار پہ چڑھاتے رہو۔ میرے بھائیوں، قدم بڑھانے کا مطلب ہے کہ میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں. انشاءاللہ العزیز میں اس کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں, میں نے آپ کو ایک بات شروع سے, یہ جذباتی بات, یہ انداز میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا, لیکن میں نے ایک بہت بڑا پس منظر مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے, اور وہ پیغمبر اسلام کی زندگی ہے. وہ یہ کہ باطل معبودوں کو, جھوٹے خداؤں کو, جھوٹے معبودوں کو, غلط ان کا رد, ان کا انکار نہ کرنا, اس پہ سودے بازی ہو سکتی ہے. اور آپ پیغمبر اسلام نے اپنا موقف اتنا نکھار کر, اپنا مشن اتنا کھول کر, اپنا پروگرام اتنی وضاحت سے شروع کیا, فرمایا رب کا نام تو لینا ہے. کون ہے؟ توجہ توجہ, رب کا نام تو لینا ہے, اللہ کی بات تو کرنی ہے. تمہیں اللہ کے نام سے چڑ نہیں, تمہیں تبلیغ سے چڑ نہیں, تمہیں واس سے چڑ نہیں, تمہیں رب کی بات سے چڑ نہیں, تمہیں چڑ ہے کہ جھوٹے معبودوں کو کچھ نہ کہیں, تمہیں چڑ ہے کہ جھوٹے الہوں کا رد نہ ہو. تو سنو, میں اپنا موقع پیش کرنے سے پہلے جو نعرہ لگاتا ہوں, میں اپنے نعرے کا آغاز بھی لا الہ سے کرتا ہوں. لا الا اللہ بعد میں کہوں گا, پہلے لا الہ, پہلے نفی, پہلے انکار, پہلے تمہارے جھوٹے معبودوں کی گردن پر لا الہ کی تلوار, پہلے تمہارا رب, پھر اپنا موقف. پہلے جھوٹوں کو قتل, پہلے دجل کا پردہ چاک, پہلے جھوٹے خداؤں کی دجل و فریب کو تشتر باب کروں گا, رب کا نام باب میں لوں گا, پیغمبر کی سیرت اسی کا نام ہے. تم کہتے ہو اپنی بات کرو, سنیت کی بات کرو, مشن کی بات کرو, مشن کی بات بعد میں, مشن کی بات بعد میں, سنی حقوق کی بات, اسلام کی بات, دین کی بات, کفر کا رد پہلے, کفر کا رد پہلے, کافر کافر, شیعہ کافر بعد میں, سب کچھ. کیوں؟ یہ انداز میں, مجھے کلمے نے سکھایا ہے, یہ انداز مجھے کلمے نے سکھایا ہے. پہلے باطل کا رد کر, پھر اپنے رب کی بات کر. پہلے باطل کا رد, اگر تمہارا عقیدہ نظریہ باطل نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر تمہیں اتفاق نہیں ہے, مناظرہ کر لو, بحث کر لو, منصفوں کو بٹھاؤ, سالسوں کو بٹھاؤ, اگر جرت ہے تو میرے قائد شہید کے کہنے کے مطابق کسی عدالت میں چلے آؤ. عدالت میں نہیں آ سکتے ہو تو چلو بے نظیر کے پاس جاؤ, اگر اس کو ٹررا مال سمجھو, ٹررا ٹررا سمجھتے, ٹررا نہیں, آپ نہیں سمجھتے. ایک ہوتا ہے اصیل مرغا, ایک ہوتا ہے ٹررا, ٹررا مرا خلط مرت, ماں شیعہ باپ سنی, تو مکس ہو گیا نا. تمہاری نصرت بھٹو موجود ہے, فخر امام موجود ہے, سید امیر حسین موجود ہے, 11 ارکان اسمبلی, شیعہ موجود اسمبلی میں, تم عدالت میں نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے, میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات, اگر تمہیں اپنے کفر پیشہ کے شیعہ کو اپنے دجل و فریب اور اپنے عقیدے اور نظریے کو اسلام کے خلاف ہونے پر شک ہے, تم ہمیں کسی عدالت میں بلاؤ, فیصلہ عدالت کر دے گی. لیکن میں کہتا ہوں اب تمہارے لیے بڑی آسانی ہے, تم قومی اسمبلی میں
یہ مسئلہ اٹھاؤ کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے. اگر تمہیں قومی اسمبلی کے فورم پر ہم کافر ثابت نہ کر سکیں, ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم جماعت توڑ دیں گے. آپ کے علم میں ایک بات آنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اور مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ بھئی آپ اسمبلی میں تو شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے گئے ہیں, آپ نے وہ بات تو نہیں کی. ہم نے بڑا جائزہ لیا کہ اسمبلی میں اس انداز سے کوئی بات اٹھائیں, کوئی طریقہ کار نہیں بن رہا تھا. چنانچہ حکومت نے اعلان یہ کیا کہ فرقہ واریت پر پابندی لگانے کے لیے ہم قومی اسمبلی میں ایک بل لا رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بل لا رہے ہیں. میں نے اس پر, میرے قائد محترم نے اس پر جواب دیا کہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا کہ تم اسمبلی میں ایسا بل لاؤ جس کے ذریعے سے تم سپاہی صحابہ پر پابندی لگوانا چاہتے ہو, تاکہ اسی کے بہانے سے ہمیں شیعہ کا کفر بیان کرنے کا موقع مل جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, ایک ترمیمی بل لائیں, وزیر موصوف پڑھ کر سنائیں گے کہ یہ ترمیمی بل میں پیش کرتا ہوں. سپیکر کہے گا کوئی اس کو مخالفت کرتے ہیں, مخالفت کرنے والا کہے گا میں اسے اپوز کرتا ہوں. سپیکر اسے آدھا گھنٹہ دے گا کہ تو اس بل کی مخالفت کیوں کرتا ہے, ہم نے کہا تم بل لاؤ ہم اسے اپوز کریں گے. جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم مخالفت کیوں کرتے ہو تو ہم اسمبلی میں کہیں گے کہ ہمیں ہم پر پابندی لگانے کا یہ بل پیش کیا جا رہا ہے, پہلے ہمیں بتلایا جائے کہ پابندی لگانے میں تمہاری وجہ کیا ہے, پابندی لگاتے ہو ہمارا جرم کیا ہے, پابندی لگاتے ہو ہمارا قصور کیا ہے. تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہیں گے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو امداد پہنچائی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. جواب میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے 23 ایم این او کو جتوا کر اسمبلی میں بھیجا ہے. جواب میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریتی عوام تمہارے ساتھ مل گئی ہے. وہ جواب میں ایک بات کہیں گے, تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مسلمانوں کو یعنی کہ شیعہ کو کافر کہتے ہو, یعنی کہ شیعہ کو کافر کہتے ہو. جب وہ قصور بتلائیں گے ہم کہیں گے جناب محترم بڑے ہی پیار محبت سے, بڑے ہی اچھے انداز سے اگر ہم اسی فورم پر آدھے گھنٹے میں شیعہ کا کفر ثابت کر دیں تو, اگر شیعہ واقعی کافر ہو تو پھر چلو آدھے گھنٹے میں ہم وہ کتابیں, وہ حوالہ جات کمی کلینی سے لے کر آج کے خمینی اور نجفی تک یہ لٹریچر اسمبلی کے فورم پر, اسمبلی کی ٹیبل پر رکھ کر ہم آپ کے سامنے مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو, جو دن رات اس عقیدے اور نظریے پر عمل پیرا ہو, تم بتلاؤ کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں آج اس جلسے کی وساطت سے کہتا ہوں آدھا گھنٹہ ہمیں دے دیا جائے, سجت کا لٹریچر اسمبلی میں پیش کر لے اور پڑھ کر بیان کرنے کا موقع تم دے دو. اگر اسمبلی کے ممبر کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ نہ لگائے تو ہم اسمبلی چھوڑ دیں گے. میرے بھائیو یہ مسئلہ آج بہت آسان ہو چکا ہے. جب ہم نے یہ کہا تو کہنے لگے نہیں پابندی نہیں لگائیں گے, پابندی بعض قیود لگائیں گے, بعض قیود لگائیں گے. میں نے کہا جی ایسی قیود سے تو ہم باز نہیں آتے. پھر کہنے لگے پابندی نہیں لگائیں گے, قیود بھی نہیں لگائیں گے, پھانسی لگائیں گے. پھانسی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس نے پھانسی چڑھنا ہو وہ کھڑے ہو کر. ابھی پھر آپ سے کہتا ہوں کہ قائد محترم کی موجودگی میں جنہیں پھانسی لگنا ہوئے کھڑے ہو کے کمال ہے. بات سنو بات. میرے بھائیو تشریف رکھیے. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں. پھانسی کے نام پر تشریف رکھیے. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. چشم فلک نے اور تاریخ کے ورق نے کبھی ایسا بھی جوش, ایسا بھی ولولہ, ایسا بھی جذبہ نہیں دیکھا ہوگا کہ لاکھوں لوگ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ہمیں پھانسی چاہیے, ہمیں سوری چاہیے, ہمیں پھندا چاہیے, ہمیں تختہ دار چاہیے. کیوں چاہیے؟ کہ ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں. یہ تو تم نے وہی بات کی جو بات تختہ دار پہ خبیب نے کہی تھی, ولستو بالی حین اقتل مسلما, ولستو بالی حین اقتل مسلما علی شک کان للہ مسرائی. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ کی راہ میں سولی پہ چڑھتا ہوں, اللہ کی راہ میں میرا جسم تیروں کا نشانہ بنتا ہے, اللہ کی راہ میں میرا جسم کاٹا جاتے, لستو باری ہین اقتل مسلما. پروردگار آدھی رات کے وقت پر ہم بھی اعلان کرتے ہیں لستو باری ہین اقتل مسلما, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے دین کے لیے, تیرے نبی کی شہادت کے لیے تختہ دار پر چڑھنا پڑا, ہمیں استقامت دے, ہم چڑھ جائیں گے, شہادت کا کفر واضح کر دیں گے. واخر دعوانا.